الرحمن الرحيم ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا حلوة بارد جدا حلوة معزز سامعین سورہ مبارک مائدہ کا ایک جملہ ہے من احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا. اے انسانوں اگر تم نے کسی ایک انسان کو زندگی دی گویا تم نے سارے انسانوں کو زندگی دی. ظاہر ہے کہ زندگی دینا خدا کے ہاتھ میں ہے, حیات دینا اللہ کے ہاتھ میں ہے, بندے کے ہاتھ میں نہیں, اللہ خود اپنی زندگی کا محتاج ہے. یہاں جو ہدایت سے مراد ہے, حیات سے جو مراد ہے, زندگی سے جو مراد ہے, وہ امام نے فرمایا اگر آپ نے کسی گمراہ انسان کے دل میں نور ہدایت پیدا کر دیا وہ آپ نے اس مردہ دل کو زندہ کر دیا. اگر آپ نے کسی بھٹکے ہوئے انسان کو اللہ کا راستہ دکھا دیا تو آپ نے اسے زندہ کر دیا. تو یہ اتنا بڑا اجر ہے کہ ایک آدمی کو آپ نے ہدایت نہیں دی, ایک آدمی کو زندہ نہیں کیا, بلکہ آپ نے پورے کائنات کے انسانوں کو زندہ کیا. اصل بات پڑھیے بابا جی بولے علی جان گرامی. آج ہدایت کے چراغ جہاں بھی نظر آ رہے ہیں یہ محمد و آل محمد کا صدقہ. ہدایت کے چراغ آپ کو کہیں نظر نہ آتے اگر محمد و آل محمد ہدایت تک پہنچانے کے لیے, ہدایت کو بتانے کے لیے, سمجھانے کے لیے ہزار ہاں مشکلات کو برداشت نہ کرتے. یہ اہل البیت تھے, یہ محمد و آل محمد تھے جنہوں نے زندانوں میں رہنا برداشت کیا مگر ہدایت کے پیغام کو پھیلاتے رہے. اپنے بچوں کو قربان کروانا بھی منظور کیا لیکن ہدایت کے چراغوں کو بجھانا کبھی گوارا نہیں کیا. یہی اہل البیت ہیں جنہوں نے اپنی خواتین کی چادروں کو بھی اسی راہ میں قربان کر دیا کہ انسانوں تک ہدایت کا نور پہنچ جائے. اصل بات پڑھیے بابا جی بولے میں عرض کرتا چلا رہا ہوں کہ جائے کہ حکومت اہل بیت کے پاس نہیں تھی, محمد و آل محمد سے حکومت تو دنیا والوں نے چھین لی مگر ہدایت پھر بھی جاری رہی. چاہے کوئی اور بھی کاغذ تھا حکومت پر لیکن اسلام جب بھی مصیبت میں آیا اور اسلام پر جب بھی برا وقت آیا تو بچانے والے محمد و آل محمد سے. سلوات پڑھی بابا دل. زیادہ روایت ملتی ہے کہ مامون رشید کا زمانہ تھا اور ایک عیسائی عالم دین مسلمانوں کے لیے مصیبت بن کر آ گئے کیونکہ بہت بڑا چالاک, بہت بڑا ہوشیار اور بہت بڑا مناظر تھا. سارے مسلمانوں کو دربار میں اکٹھا کیا کہ آؤ مجھ سے مقابلہ کرو, اس سے مناظرہ کرو. اور اس کے پاس ایک ٹیکنک عجیب تھی, جب سارے مسلمان جمع ہو گئے اس نے پوچھا کہ اے مسلمانوں بتاؤ کہ تم حضرت عیسیٰ کو نبی مانتے ہو, تمہارا کون انکار کر سکتا ہے؟ کوئی مسلمان کی حیثیت سے یہ انکار نہیں کر سکتا کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے نبی تھے, کیونکہ قرآن کریم کی آیت موجود ہے. جب پہلا سوال یہ کرتا تھا, اس کی ٹیکنک یہ تھی, ڈسکشن کی مناظرے کی ٹیکنک اس کی یہ تھی کہ پہلے یہ سوال کرتا تھا کہ بتاؤ اے علماء مسلمان, اے مسلمانوں کے علماء بتاؤ کہ تم حضرت عیسیٰ کو نبی مانتے ہو؟ سب کہتے ہیں مانتے. تو اگر تم مانتے ہو ہمارے نبی کو مگر میں تمہارے نبی کو نہیں مانتا. کیا سارے مسلمان حضرت عیسیٰ کو نبی مانتے ہیں اور سارے عیسائی تمہارے نبی سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جانا کیا؟ سارے کرسچن سارے عیسائی تمہارے نبی کو نبی نہیں مانتے اور تم سارے مسلمان ہمارے نبی کو نبی مانتے ہو, تو اب نبوت تو اسی نبی کی مضبوط ہوئی جسے دونوں لوگ مانے, جنہیں دونوں قومیں مانے. تم نبی تو ہمارے بڑے ہو گئے کہ ہم بھی مانتے ہیں تم بھی مانتے ہو, تمہارے نبی کو صرف تم مانتے ہو ہم نہیں مانتے. لہذا نبوت اس نبی کی صحیح مانی جائے گی جسے دونوں گروپ مانے. چل بات پڑھیے بابا جی. بولے گرامی اس طرح سے عوام کے اندر کئی شکوک و شبہات اس انسان نے پیدا کر دیے اور مناظرہ کیونکہ دربار میں ہوا یہ بات پھیلتی چلی گئی. جس طرح اس زمانے میں کوئی چیز اخبار میں آ جائے ریڈیو میں آ جائے اس زمانے میں وہ چیز دربار سے جو چیز نکلتی تھی وہ عوام میں پھیل جاتی تھی. مسلمانوں کے ایمان اب ذرا متزلزل ہو رہے ہیں لرز رہے ہیں. اب جب کسی مسلمان عالم کے پاس جواب نہیں آئی اس طرح کے کئی سوالات تھے اس کے پاس تو مجبور ہوا بادشاہ کہ درے پنجتنے پاک پر جھکا جائے درے محمد و آل محمد پر جھکا جائے اور اسی کے دروازے پر جھکا جائے جو حقیقی وارث پیغمبر. لہذا بادشاہ آیا امام حضرت علی رضا علیہ السلام کو امام کے دروازے پر آیا کہ مولا یہ مصیبت ہے اسلام پر آئیے اور مصیبت کو نجات دینا. کسی عالم کے پاس اس کا جواب نہیں. یہ بڑے عجیب انداز سے سوال و جوابات کرتا ہے اور مسلمان علماء جو ہے لا جواب ہو جاتے ہیں. اب حضرت امام علی رضا علیہ السلام آئے جیسے اس کی عادت تھی جیسے اس کے پاس ایک ٹیکنک تھی اس نے اسی طرح سے سوال کیا کہ بتائیے آپ ہمارے نبی حضرت عیسیٰ کو نبی مانتے ہیں؟ تو سارے علماء نے تو کہا تھا ہاں نہ تو کہہ نہیں سکتے مگر امام نے ہاں بھی کہا اور نہ بھی نہ کہا مگر ایک انداز سے کہا. کہا یہ ٹیکنک سے بات کر رہا ہے. جب اس نے پوچھا کہ آپ ہمارے نبی حضرت عیسیٰ کو نبی مانتے ہیں تو ہمارے امام نے کہا کہ میں اس عیسیٰ کو نبی مانتا ہوں جس نے سرکار محمد مصطفیٰ کے آنے کی خبر دی ہے. اگر کوئی اور عیسیٰ ہے تو ہم اسے نہیں مانتے. ذرات پر جواب آ جائے اس کی ٹیکنک یہاں تو فیل ہوگی کہ امام نے جواب ایسا دیا کہ یہ پلٹ کا اعتراض کر نہیں سکتا کہ ہم اس عیسیٰ کو نبی مانتے ہیں جس نے ہمارے نبی کے آنے کی خبر دی ہے اگر کوئی اور عیسیٰ ہے تو ہم اسے نبی نہیں مانتے. اب یہ بندہ خاموش ہو گیا اور امام نے کہا تجھے مناظرے کا بڑا شوق ہے تو میں ایک سوال تجھ سے پوچھتا ہوں. کہا پوچھیے. امام نے کہا ہم نے پڑھا ہے یا سنا ہے اس طرح سے امام نے کہا لوگ کہتے ہیں اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے کہ حضرت عیسیٰ جو تھے وہ عبادت میں بہت ضعیف تھے. حضرت عیسیٰ عبادت کرنے میں ضعیف تھے اور اس سے پہلے وہاں نے یہ پوچھ لیا کہ تم کیا مانتے ہو عیسیٰ کو خدا مانتے ہو یا بندہ مانتے ہو. اس کے بعد امام نے کہا کہ حضرت عیسیٰ ہم نے یہ سنا ہے کہ عبادت کرنے میں ذرا سست سے ضعیف تھے بس یہ سننا تھا کہ عیسیٰ جوش میں آ گیا. کہا کیا آپ کرتے ہیں؟ انجیل پڑھ کے میں سناؤں آپ کو کہ عیسیٰ پوری رات عبادت میں گزارتے تھے پورا دن کبھی عبادت میں گزارتے تھے کبھی رکوع میں گزارتے تھے کبھی سجدے میں گزارتے تھے تو بس جوش میں آ کر یہ بولتا چلا گیا کہ عیسیٰ مرے عادت سے مرے زاہد سے کبھی سجدے میں زندگی گزار دی کبھی رکوع میں رات گزار دی. تو ادھر سے امام نے فرمایا کہ اگر تم کہتے ہو کہ عیسیٰ مرے عادت سے اگر خود خدا سے تو عبادت دل سے کیا کرتے. چلو پڑ کے بابا جی بولو اگر خود خدا تھے تو عبادت کس کی کیا کرتے تھے. تو بس عزیزان گرامی اسی طرح سے ہزار ہاں مقامات ایسے ہیں کہ اگر محمد و آل محمد نہ ہوتے تو اسلام کا کوئی بھی حفاظت کا سلسلہ نہیں تھا. حفاظت کرنے والے یہی محمد و آل محمد ہے. کبھی اپنے علم کے ذریعے سے حفاظت کی ہے کبھی اپنے مال کے ذریعے سے حفاظت کی ہے اور کبھی اپنے بچوں کو قربان کر کے حفاظت کی. چلو آج پڑھیے بابا دیو. اور جس عنوان پر آپ کو سرو سن رہے ہیں وہ ہے تربیت اولاد. تربیت اولاد اسلام اور شریعت کی نظر میں یہ وہ مرحلہ ہے کہ انسان کی زندگی کے لیے سب سے اہم ترین مرحلہ ہے کہ سرکار رسالت امام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیغمبر یہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ایک جوان بے نمازی ہوگا جہنم میں جائے گا نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے مگر اس کا باپ جو نمازی ہے وہ بھی جہنم میں جائے گا کیونکہ بیٹے کو نماز کی تربیت نہیں تھی. اب آپ نے دیکھا کہ ہم لوگ تب تک صحیح معنوں میں کامیابی حاصل نہیں کر سکتے جب تک کہ اپنی تربیت کے ساتھ اپنے اولاد کی تربیت صحیح نہ کریں. پیغمبر فرماتے ہیں کہ وہ والدین جو اپنی اولاد کی صحیح تربیت نہیں کرتے, پیغمبر کا یہ کہنا کہ جنہوں نے اللہ کی امانت میں خیانت کی, اولاد اللہ کی امانت ہے, اگر ان کی صحیح تربیت ہم نے نہیں کی تو اللہ کی امانت میں خیانت کی. پیغمبر فرماتے ہیں کہ ایسے والدین پر خدا اور اس کا رسول لعنت کرتا. عزیزان گرامی, دنیا میں جو سب سے اہم ترین مسئلہ ہے وہ یہی ہے کہ پہلے انسان خود اپنے آپ کو مومن اور متقی بنائے, اور اس کے بعد جو اہم ترین مرحلہ ہے وہ ہے اولاد کی صحیح تربیت کرے. کیونکہ اگر اولاد کی صحیح تربیت تھی تو یہی اولاد کی صحیح تربیت انسان کے لیے نجات کا ذریعہ بن جاتی ہے. اگر اولاد کی صحیح تربیت نہیں کی, ہم وقت نہ دے سکے, ہم متوجہ نہ ہو سکے, دنیا داری میں ہم غرق ہو گئے, تو عزیزان گرامی اگر ہماری غفلت کی وجہ سے ہماری اولاد گمراہ ہو گئی تو یہ آیت کا میں ایک حصہ بیان کر رہا ہوں, لیکن دوسرا حصہ سن لیجئے. من قتل نفسا فکأنما قتل الناس جميعا, یہ آیت کے دونوں حصے ہیں, صرف ایک حصے پر گفتگو ہو رہی ہے مگر قرآن کیا کہہ رہا ہے. من قتل نفسا, اے انسان اگر تیری غفلت کی وجہ سے, تیری دنیا داری کی وجہ سے, تیری نادانی کی وجہ سے تیرا بیٹا یا تیری بیٹی گمراہ ہو گئی تو یہ گناہ اتنا بڑا ہے گویا تو نے ایک آدمی کو قتل نہیں کیا بلکہ تو نے سارے انسانوں کو قتل کر دیا. آیت کے دونوں حصے ہیں, من احیاها فکأنما احیا الناس جميعا, اگر ایک بچے کی صحیح تربیت کی تو گویا سارے انسانوں کو زندہ کر دیا, اگر ایک بچہ مومن اور متقی معاشرے کو دے دیا تو وہی بچہ معاشرے کی نجات کا سبب بن سکتا ہے. اگر ایک بچہ کسی نے امام خمینی جیسا دے دیا, اگر ایک بچہ کسی نے معاشرے کو علامہ مجلسی جیسا دے دیا, اگر ایک بچہ کسی ماں باپ نے ملا صدرا رحمت اللہ علیہ جیسا دے دیا, تو یہ وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے معاشرے کو بدل دیا ہے. لیکن عزیزان گرامی اگر ہماری غفلت اور جہالت سے کوئی بچہ ہم نے صدام جیسا معاشرے کو دے دی, یہ والدین کی غلطیاں ہیں کہ معاشرے میں صدام پیدا ہوتے ہیں, معاشرے میں ہٹلر پیدا ہوتے ہیں. عزیزان گرامی یہ والدین کی ذمہ داری ہے. ایک بچہ اگر آپ اور ہماری نادانی کی وجہ سے ایسا وجود میں آ گیا جو پورے معاشرے کو برباد کر دے, پوری معاشرے کو گمراہ کر دے, تو یقیناً اس میں ہمارا بھی حصہ ہوگا. اسی لیے تربیت اولاد اہم ترین عنوان ہے. پہلے اپنا تزکیہ, جیسے بیبی ماسک میں تزکیہ نفس پر گفتگو ہو رہی ہے, اور یہاں پر تربیت اولاد پر, کیونکہ یہی دو حصے ہے جس کے بعد انسان صحیح معنوں میں ایمان کو مکمل کر لیتا ہے. شروعات پر یہ بات آگے بڑھتی تو تربیت اولاد کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ پہلی اسٹیج نکاح کی ہے. اگر نکاح میں گناہ ہو گئے, اگر نکاح میں خلاف شرع کام ہو گئے, ان کے اثرات منتقل ہو جائیں. اور نکاح کے بعد اسٹیج وہ ہے کہ جب نطفہ ٹھہرتا, اور اس کے بعد تیسری اسٹیج ہے حمل کی, حمل پر گفتگو ہو چکی, اور حمل کے بعد جو اسٹیج ہے وہ دودھ پلانے کی اسٹیج ہے, اور اب جو بچہ دنیا میں آ گیا تو پیغمبر نے تربیت کو تین حصوں میں تقسیم کر دیا. الولد سید سبع سنین, تمہارا بچہ سات برس تک تمہارا سردار ہے. سلوات پڑھیے بابا دے ولد. سات برس تک بچے کو محبت چاہیے, اور سات برس سے لے کر چودہ برس تک تمہارا بچہ تمہارا غلام ہے, اور چودہ برس سے لے کر پیغمبر فرماتے ہیں وہ وزیر سبع سنین, اور چودہ برس سے لے کر اکیس برس تک تمہارا بچہ تمہارا وزیر ہے, تمہارا مشیر ہے. سلوات پڑھیے بابا دیو. بچے کی تربیت کے تین اسٹیجز ہیں. اب پہلی جو اسٹیج ہے اس میں بچے کی روح کی غذا محبت ہے, اسی لیے اسلام حکم دیتا ہے بچے کو پیار کرو. اگر آپ گھر سے باہر جاتے ہیں, اگر گھر واپس آئے تو حکم ہے, مستحب ہے, چھوٹا موٹا تحفہ بچے کے لیے لے کر آؤ, اور اس طرح سے دو. اگر بچی ہے تو پہلے بچی کو تحفہ دو, پھر بچے کو دو. یعنی یہ تربیت اسلام نے دی ہے, اسلام نے ہمیں احکام بتایا ہے. بچہ محبت کا بھوکا ہے, خبردار بچے کی توہین نہ کرو. اکرمو اولادکم و احسنو آدابکم و یغفر لکم. اللہ ادھر سے پیغمبر کے ذریعے سے پیغام دے رہا ہے، اے انسانوں اپنی اولاد کا احترام کرو اور اچھا انہیں اخلاق سکھاؤ تاکہ اللہ تمہارے گناہوں کو بخش دے. سلوات پڑھیے بابا دل. یہ بھی ایک بہانہ ہے، اللہ نے اولاد دی ہے تاکہ انسان اس کے ذریعے سے بخشا جائے. آپ نے دیکھا نہیں، یہی اولاد ہے کہ اگر آپ کی نماز قضا ہو جائے، اگر آپ کی نماز قضا ہے آپ کو موت آ جائے، تو اللہ نے کیا انتظام کیا ہے کہ وہی نمازیں آپ کے بڑے بیٹے پر واجب کر دی. اب آپ نے دیکھا، اگر اولاد صحیح ہے، اگر اولاد نمازی ہے تو یقیناً آپ کو قبر میں بھی مدد دے سکتا ہے، لیکن جو بیٹا اپنی نماز نہیں پڑھ رہا وہ باپ کی نماز کہاں سے پڑھے؟ چلو آپ پڑھیے بابا دے بچے. آپ نے دیکھا، یہ اولاد اللہ نے اسی لیے دی ہے تاکہ بندہ اگر خود اپنے ایمان کو مکمل نہ کر سکا تو اسی اولاد کے ذریعے سے اسے نجات مل جائے. اولاد کی صحیح تربیت کر کے انسان نجات حاصل کر سکتا ہے، لیکن عزیزان گرامی بشرطے کہ صحیح تربیت ہو. اب آپ نے دیکھا کہ اولاد کو خبردار، بچپن میں ڈانٹنا بہت خطرناک، بچپن میں مارنا گناہ ہے، اس کا جریمہ ہے، فقہ کی کتابوں میں لکھا گیا ہے. بچے کو حق نہیں ہے کہ آپ اپنے بچے کو مارے، یہ امانت خدا ہے، اور اس لیے بھی نہیں مار سکتے، ڈانٹ نہیں سکتے. بچہ غلط کام کرتا رہتا ہے، وجہ یہ کہ اس کی عقل ابھی کامل نہیں ہے، کبھی یہ چیز توڑ دی، کبھی وہ چیز توڑ دی، کبھی یہ حرکت کر دی، کبھی آپ کو پریشان کر دیا. وجہ یہ ہے کہ بچے کی سوچ جو ہے محدود ہے، ابھی اس کی عقل نہیں. اب آپ دیکھیے، جو بچہ ہے جب تک بالغ نہیں ہوا، اگر کوئی بھی جرم کر لے، شریعت کا حکم اس پر نہیں چلتا، جس خالق نے اسے خلق کیا ہے اس کا حکم نہیں چل رہا، کیونکہ بالغ نہیں ہوا. اگر کوئی انسان کر لے، کوئی غلط کر لے، تو کوئی سزا نہیں اللہ دے سکتا. تو جب اللہ سزا نہیں دے سکتا تو ماں باپ کیوں کر دے سکتے؟ سمجھنے کی بات ہے کہ جب تک بچہ بلوغت پر نہیں پہنچتا، بالغ نہیں ہوتا، اسلام کی حد اس پر جاری نہیں ہو سکتی، تو بتائیے ماں باپ کو کہاں سے حق ہے؟ جب اللہ نے اپنے حق کو روک لیا، جو بندہ خدا کا ہے، جس خدا نے اسے خلق کیا ہے. مگر اللہ تب تک سزا نہیں دیتا جب تک اس کی عقل مکمل نہ ہو جائے. تو والدین کو کہاں حق ہے مارنے کا پیٹنے کا؟ عزیزان گرامی، یہ اس طرح سے بچے درندے بن جاتے ہیں، کیونکہ مار پٹائی کے اثرات آپ نے کل کی تقریر میں سنا کہ آگے بڑھ کر سامنے آتے ہیں. جس بچے کو محبت نہ ملی وہ چار قسم کے روح کے کینسروں میں مبتلا ہو جاتا ہے، جو ہم کل بیان کر چکے. شروعات پر جواب آگے بولو. لہذا اب جو ہے بچہ پہلے دن سے لے کر 7 برس تک بچے کو محبت چاہیے، لیکن اس کے ساتھ اگر کوئی غلط کام کر لے اسے سمجھانا ضروری ہے. مگر کیا طریقہ ہے؟ محبت سے سمجھانا ہے، جیسے حضرت لقمان نے سمجھایا دلیل کے ساتھ، یا بنی ان الشرک لظلم عظیم، لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، شرک نہ کرنا، کیونکہ شرک جو ہے بہت بڑا ظلم ہے. عزیزان گرامی، میرے خیال میں سب سے مشکل ترین تربیت کی اسٹیج یہ ہے، یعنی پہلے دن سے لے کر 7 برس تک، کیونکہ ہزار حرکتیں بچہ کرتا ہے. اگر آپ آگے غصے میں آپ نے اسے ایک تھپڑ مار دیا، غصے میں آ کے سمجھا دیا، تو اس کے سمجھ میں آنے والا نہیں ہے، بلکہ یہی غصے سے مارنا پیٹنا بچے کے ذہن میں ایک گرہ آ جاتی ہے، اور وہی گرہ جو ہے چار قسم کے مختلف کینسر میں بدل جاتی ہے، اس کے فیوچر کو تباہ کر سکتی ہے، بچہ ڈل ہو سکتا ہے، بچہ آگے بڑھ کر، اور جیسے آپ نے سنا کہ مامون رشید اور والا مسئلہ ہو سکتا ہے، اسی طرح سے تمام اور مصیبتیں جو چار کینسروں میں ہم بیان کر چکے وہ تمام مصیبتیں پیدا ہو سکتی ہیں. لہذا ہمیں کیا چاہیے؟ تو یہ عبادت ہے، عبادت وہ تمام مصیبتیں پیدا ہو سکتی ہیں. لہذا ہمیں کیا چاہیے؟ اپنے آپ کو جب تک ہم غصے پر کنٹرول نہ کر لیں تب تک انسان ماں ہو یا باپ صحیح بچے کی تربیت نہیں کر سکتی. اسی لیے پیغمبر خدا نے فرمایا الغضب نار، اے انسانوں غصے سے بچو، کیونکہ غصہ ایک آگ ہے. چلو آج پہلے بابا دے بولو. جب تک انسان اپنے غصے پر کنٹرول نہیں کرتا تب تک اولاد کی صحیح تربیت نہیں ہو سکتی. اسی لیے احادیث میں ملتا ہے کہ روایتوں میں ملتا ہے، جب آدمی غصے میں ہوتا ہے تو امام فرماتے ہیں غصے کے وقت انسان کی حالت ہوتی ہے کہ اس کے خون کے اندر خون کے اندر جو شیطان دوڑ رہا ہوتا ہے، یہاں رگیں پھول جاتی ہے، آنکھیں سرخ ہو جاتی ہے. امام فرماتے خبردار، جب بھی تم غصے کی حالت میں رہو اس وقت تمہارے خون کے ساتھ شیطان تیزی کے ساتھ دوڑ رہا ہوتا ہے. اب کیا ہے، بعض مستہزین کہتے ہیں کہ جب آپ پر غصہ آ جائے غصے کی حالت میں ذکر خدا کرنا آپ پر واجب ہے تاکہ آپ غصے کی حالت سے نجات حاصل کر سکیں. واجب ہے انسان کو جب غصہ آئے اللہ کا ذکر کرے، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ پڑھے، اللہ صلی علی محمد وعلی محمد پڑھے، کیونکہ غصہ ایک ایسی چیز ہے اس کے بعد انسان کے دماغ انسان کے ذہن پر شیطان کا کنٹرول ہو جاتا ہے. پھر شیطان ہر بات کہلوا دیتا ہے، کبھی غصے میں آ کر آدمی گالی بکتا ہے، کبھی غصے میں آ کر آدمی بڑوں کی توہین کرتا ہے، کبھی غصے میں آ کر آدمی اسلام اور مذہب کے خلاف کہہ دیتا ہے. اسی لیے مستہزین کہتے ہیں، بعض مستہزین کے ہاں حالت غصے میں ذکر خدا کرنا واجب ہے. صرف مسئلہ اولاد کی تربیت کا نہیں ہے، لیکن ہماری پوری لائف پر اس صفت حیوانی کا اثر ہوتا ہے. غصے کی وجہ سے آپ دیکھیے ڈیورس ہو جاتی ہے، غصے کی وجہ سے دو مومن کے درمیان نفرت ہو جاتی ہے، غصے کی وجہ سے آپ کسی آدمی کی ہدایت کیا کر سکیں گے. جب آپ کو غصہ آئے گا جب تک آپ اپنے غصے پر کنٹرول نہ کریں تب تک آپ کو ہدایت نہیں کر سکتے. اسی لیے روایتوں میں ملتا ہے جب آدمی غصے میں ہوتا ہے اس کی حالت فٹ بال کی طرح ہوتی ہے، جیسے فٹ بال آپ کے قدموں میں ویسے آدمی فٹ بال کی طرح شیطان کے قدموں میں ہوتا ہے. یعنی پورا کنٹرول شیطان کے ہاتھ میں ہوتا ہے. شیطان کبھی بری چیز کہلواتا ہے، کبھی ہاتھ کہلواتا ہے، اور اسی سے کبھی قتل ہو جاتا ہے. اب آپ نے دیکھا اہم ترین مسئلہ تربیت اولاد میں یہ ہے کہ انسان اس غصے کی چیز سے نجات حاصل کرے. اور علماء نے طریقہ بتایا ہے، بعض علماء کے نزدیک یہ بھی ہے کہ اگر آپ کو بہت غصہ آ رہا ہے جا کے ٹھنڈے پانی سے وضو کریے، اگر آپ کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیے، اگر آپ بیٹھے ہیں تو سو جائیے. ان چیزوں کے ذریعے سے انسان کچھ نہ کچھ اپنے غصے کو کم کر سکتا ہے. اور پھر یہ بھی فرمایا ہے کہ ہاتھ پر سر رکھ دیجئے، یہ بھی ایک بہت بڑا اچھا عمل ہے. اگر آدمی بہت غصے میں ہے تو اس وقت کیا، کیونکہ جب آدمی غصے میں ہوتا ہے اس وقت اسے نصیحت بھی کوئی اثر نہیں کرتی. سرکار آیت اللہ خمینی کہتے ہیں مثلا ایک آدمی غصے میں ہے، اب آپ اسے نصیحت کریں تو وہ نصیحت ایسے ہی ہے جیسے آگ جل رہی ہے اس میں ایک اور لکڑی ڈال رہے ہیں. یعنی کوئی چیز کام نہیں کرنے والی اس وقت. غصے کی حالت میں نصیحت بھی اثر نہیں کرتی بلکہ الٹا وہ اور بھڑکتا ہے، غصہ کھاتا ہے. چلو آج پڑھیے بابا دیوان کے پہلے تو فرمایا اس لیے ذکر کرنا واجب ہے انسان پر کہ انسان اللہ کا ذکر کرے تاکہ شیطان کے کنٹرول سے آزاد ہو جائے. علماء کے نزدیک حدیث حضرت امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جب غصہ آئے تو جسم کو ہاتھ کے ساتھ مت کرو، لہرے کے سجدے کی حالت میں چلے جاؤ. اور کیوں سجدے کی حالت میں چلے جائیں، کیونکہ یہی تو مقصد سجدہ ہے کہ اے انسان اپنے آپ کو پہچان، تو خاک سے پیدا ہوا ہے پھر تجھے خاک کے اندر جانا. اور غضب غصہ عربی میں غضب کہتے ہیں. حضرت موسیٰ نے پروردگار سے پوچھا، اے میرے مالک، نے پروردگار سے پوچھا کہ میرے مالک تیرے غضب سے بچنے کا کوئی طریقہ ہے، تیرے عذاب سے بچنے کا کوئی طریقہ؟ کہا ہاں بہت آسان طریقہ. کہا مالک وہ کیا؟ کہا حضرت موسیٰ اپنی قوم کو بتا دے کہ جو تم سے کمزور ہے، اے انسان جو مالی طور پر جسمانی طور پر طاقت کے لحاظ سے، اے انسان جو تم سے کمزور ہے، اگر تو ان پہ غضب کرنا چھوڑ دے گا تو خدا تجھ پر غضب کرنا چھوڑ دے گا. کلمات پڑھیے بابا جی. آپ نے دیکھا کہ اولاد آپ سے کمزور ہے، اور اکثر غصہ تو آتا ہی کمزور پر ہے، کبھی اپنے سے طاقتور پر نہیں آتا. مگر کس پر آتا ہے؟ نوکر پر آتا ہے، بیوی پر آتا ہے، جو آدمی ہم سے ضعیف ہے اس پر آتا ہے، بچے پر آتا ہے، کبھی اپنے باس پر نہیں آتا. باس پر آئے گا تو وہ باس نوکری سے نکال دے گا. کل بات پڑھی بابا جی. لہذا حدیث میں ہے، خدا فرماتا ہے اگر اللہ کے غضب سے بچنا چاہتے ہو تو جو تم سے زیادہ کمزور ہے پہلے ان پر غضب نہ کرو، ان پر غصہ نہ کرو، تو یقینا اللہ بھی تم پر غضب نہیں کرے گا. اگر تم اپنے سے کمزوروں پر غضب کرو گے تو پھر اللہ کے غضب سے نہیں بچ سکتے. سر بات پڑھیے بابا جی. بار
عليه وسلم.
یہاں تک روایتوں میں ملتا ہے اگر محرم انسان ہے کوئی مثلا بہن پر غصہ آ جائے, بیوی پر غصہ آ جائے, جو محرم ہے آپ اگر محرم پر غصہ آئے تو حکم ہے کہ ان کے ہاتھ کو پکڑ لیا جائے. یہ بھی ایک طریقہ ہے جو روایتوں میں ملتا ہے کہ اس طریقے سے غصہ ختم ہو جاتا ہے. مگر عزیز دارِ گرامی یہ تمام طریقے کبھی فیل ہو جاتے ہیں. جب غصہ بہت ہی زیادہ ہو جاتا ہے تو یہ تمام طریقے فیل ہو جاتے ہیں. بس وہی ایک ذکر خدا ہے جس کے ذریعے سے انسان غصے پہ کنٹرول کر سکتا ہے. لیکن یاد رکھیے یہ بعض لوگوں کے اندر ایک عادت ہوتی ہے اور پرانی عادت ہے. ظاہر ہے کہ ایک مجلس پڑھنے یا ایک مجلس سننے سے یہ عادت ختم نہیں ہوتی. اب کوئی بھی بری عادت ہو اس کو ختم کرنے کا ایک طریقہ ہے جو محمد و آل محمد نے بتایا, جو قرآن نے بتایا, جو پیغمبر نے بتایا. وہ کیا طریقہ ہے؟ وہ وہی طریقہ ہے جو پیغمبر کی وصیت میں ہے. انی تارکم فیکم ثقلین کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی. اے انسان کسی مرد سے بھی تو نجات حاصل کرنا چاہتا ہے تو توسل کر. توسل یعنی دامن تھام لے, قرآن کی بھی دامن تھام لے اور اہل بیت کی بھی دامن تھام لے. اگر تو نے قرآن کو بھی تھاما اہل توسل اہل بیت میں اماموں کی دعائیں ہیں اور انہی میں سے ایک بہت ہی اعلیٰ بہت ہی عرفہ دعا ہے, دعائے مقاتل ابن سلیمان. یہ وہ دعا ہے کہ حضرت امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کہ صحابی کی دعا ہے اور ایسی کوئی دعا ہمارے پاس نہیں ہے اس گارنٹی کے ساتھ اس ضمانت کے ساتھ کہ یہ صحابی کہتے ہیں کہ کوئی بھی دنیا میں پرابلم ہو. اور یہ آزمائی دعا ہے, ہم نے نہیں بلکہ کئی ہزار لوگوں نے آزمائی, لیکن ایسی کوئی دعا نہیں. اور یہ گارنٹی والی دعا ہے, آزمائی ہی دعا ہے. آپ بھی کبھی بھی پریشانی میں مبتلا ہو مفاتیح الجنان میں یہ دعا موجود ہے. ایک ہی وقت میں کہ آپ کو کھول کر اور اس دعا کو پڑھ کر دیکھیے. اگر سو مرتبہ پڑھی سوائے موت کے ہر مرض کا علاج ہے. سلوات پر جب آواز اللہ. آپ نے دیکھا کوئی بھی مرض ہو چاہے جسمانی ہو چاہے روحانی, اس کے ختم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ توسل کرے انسان قرآن کے ساتھ اور توسل محمد و آل محمد کرے. اور توسل میں یہ بہترین مؤثر چھوٹی سی دعا ہے جو پانچ چھ جملوں سے زیادہ نہیں. الہی کیف ادعوک وانا انا وکیف اقطع رجائی منک وانت انت سروا تجب آواز بلا. خدا میں کیسے تجھ سے مانگوں جبکہ میں ہوں, اور میں کیسے تیری رحمت سے نا امید ہو جاؤں جبکہ تو تو ہے. الہی اذا لم اسالک تعطینی, جب میں نے مالک تجھ سے نہ مانگا تھا تب بھی تو تو نے عطا کیا تھا, جب تجھ سے مانگوں گا تو کیسے عطا نہیں کرے گا. سلام کریے بابا جب دوسرا جملہ ہو رہے گا لم ادعوک فتستجیب لی, کہ میرے مالک جب میں نے دعا نہیں مانگی تھی تب بھی تو نے اس گناہگار کو قبول کر لیا, اور آج دعا مانگوں گا تو یقیناً قبول کرے گا. اذا لم اتضرع الیک فترحمنی, جب میں نے آہ زاری نہیں کی تھی, جب میں نے آہ پکار نہیں کی تھی, جب میں نے گریہ نہیں کیا تھا تب بھی تو نے رحم کیا تھا. اگر آج میں گریہ کروں گا, اگر آج میں تم پر تجھے پکاروں گا تو کیسے تو رحم نہیں کرے گا. الہی کما خلقت البحر لموسیٰ علیہ السلام, جس طرح سے تو نے حضرت موسیٰ کے لیے دریا کو دو حصے میں باندھ دیا تھا, اے پروردگار بھیج صلوات محمد و آل محمد پر. صلوات پر جب آواز. اسألک ان تمدنی ما انا فیہ, اے میرے مالک نجات دے مجھے اس مصیبت سے جس میں میں وقت. اب آپ نے دیکھا یہ چند جملے بفضل کا و رحمت کا, اے میرے مالک اپنے فضل کا تجھے واسطہ, تجھے رحمت کا واسطہ, محمد آل محمد کا واسطہ. یہی پانچ جملے اگر تکرار کریں دو گھنٹے لگیں گے ابھی جانے گرامی. مگر یہ ایسی دعا ہے جو زندگی میں ہر آدمی کے لیے مشکلات آتی رہتی ہے. اس دعا کو یاد کر لیجئے, کتنی بھی بڑی مشکل ہو وہ مشکل حل ہو جاتی ہے صرف دو گھنٹے اللہ کے دروازے پر حاضری دینے کی. کہ جائے کہ جب انسان مصیبتوں میں مبتلا ہوتا ہے تو ہزار دروازوں کی ٹھوکریں کھانا پڑتی ہے. ہزار ہاتھ دروازوں کی ٹھوکروں سے بندہ بچ جائے گا, بس ایک ہاتھ امام زین العابدین کے دامن میں ہو اور جماعت یہی دعا ہو. جماعت پر جواب آواز بلو. علی دارِ گرامی, اب آپ نے دیکھا پہلی چیز یہ ہے کہ پہلے دن سے لے کر سات برس تک تمہارا بچہ, تمہارا جو ہے وہ سید ہے, اور کہا 7 برس سے 14 برس تک تمہارا بچہ تمہارا غلام ہے نوکر. وہ کیا, وہ کیوں؟ پہلے سید تھا اب غلام ہو گیا, پہلے باس تھا اب سروینٹ ہو گیا. وجہ یہ ہے کہ 7 برس سے 14 برس تک اگر آپ نے بچے سے کام نہ کرایا, اگر آپ نے محنت کا شیشے نہ بنایا, اس کا فیوچر برباد ہو جائے گا. اگر یہی لیزی بن گیا, یہی سست بن گیا, تو پوری زندگی سست رہے گا, پوری زندگی ٹہل رہے گا. اسی لیے حکم ہے چاہے آپ کروڑ پتی ہو مگر اپنے بچے سے 7 برس سے 14 برس تک خوب کام کرائے, ہر کام کرائے. یہ کوئی دولت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. آج کوئی کروڑ پتی لکھ پتی ہے, کل فقیر بھی ہو سکتا ہے. انقلابات زمانہ آپ دیکھ رہے ہیں, زمانہ بدلتا رہتا ہے, حالات ایک جیسے نہیں ہوتے. لہذا اسلام حکم دیتا ہے کہ اگر آپ نے اپنے بچے کو محنت کش بنا لیا تو کبھی زندگی میں پریشان نہیں رہا. اگر سست رہا, کاہل رہا, تو یہ آپ اپنے بچے کی زندگی کو برباد کر رہے ہیں. اسی لیے کیا 7 برس سے لے کر 14 برس تک ہر سخت سے سخت ترین کام اپنے بچے سے لے, بیٹی سے لے, تاکہ ہر چیز وہ کرنے کے عادی ہو جائے. کیسا بھی زمانہ آئے وہ گھبرانے نہ پائے. ابھی جانے گرا نہیں, کیونکہ یہی سستی ہے جس کو اسلام نے بڑی سختی سے رد کیا ہے. آپ کو ایک روایت عرض کروں, مولا متقیان حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام میرے مولا علی کوفے میں آئے. جب مولا علی کوفے میں پہلے دن آئے تو دیکھا کچھ لوگ ہیں مسجد میں بیٹھے ہوئے, ایک نماز دوسری نماز دیکھو یہ مسجد ہی میں بیٹھی. مولا نے کوفے والوں سے پوچھا کہ یہ کون لوگ؟ کہا جی اللہ والے لوگ. کہ اللہ والے کیسے ہو گئے؟ کہا جی کوئی کام نہیں کرتے, یہ مسجد میں بیٹھے عبادت کرتے رہتے. کوئی نام نے کہا جو کوئی کام نہ کرے کیا وہ اللہ والا بن جاتا ہے؟ سرحد پر جو مہاراج ہوتا نماز پڑھتے رہتے ہیں, کتنی پڑھتے رہتے ہیں, یہ اللہ والے. تو رام نے کہا اگر کوئی کام نہیں کرتے تو کھاتے کہاں سے؟ کہ جی محلے والے میں دے دیتے. وہاں سب کو جمع کیا حاصل نہیں, وہ بیٹھے ہوئے تھے. اب مولا کا جملہ سنی کتنا سخت تھا. مولا نے کہا ملعون 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 ہے, وہ ملعون ہے جس میں کام کرنے کی طاقت ہو اور کسی اور پر بوجھ بنا دیتا ہے. آپ لکھ سستی اور کاہلی کی وجہ سے انسان ملعون بن جاتا ہے. کہ مولا فرماتے ملعون ہے وہ جس میں کام کرنے کی طاقت ہو اور کسی اور غریب کے اوپر بوجھ بن جائے, بن جائے. ابھی جانے گرام اسی لیے اسلام میں جو افضل ترین عبادت ہے وہ رزق حلال کو کمانا ہے. سلوات پر یہ بات حلال کی کمائی اگر انسان گھر میں لاتا ہے جو بہت بڑی عبادت, بشرط کہ حلال کی کمائی. یہ نماز کی طرح عبادت ہے, یہ روزے کی طرح عبادت ہے. ابھی رانی گرانی اگر آپ گھر سے نکلتے ہیں تاکہ اپنی اولاد کے لیے محنت مزدوری کر کے پیسہ لے آئے, یہ سراسر جتنا وقت آپ کو گزرتا ہے بشرط کہ حرام کی انوالومنٹ نہ ہو, تو یہ عبادت ہے. عبادت صرف نماز روزے کا نام نہیں ہے. انسان کی پوری ہوم لائف سائیکل, پوری زندگی عبادت بن جاتی ہے اگر اس کا کوئی کام بھی اللہ کے لیے ہے. سلوات پڑھ کے مہاراج بول آگے درد کرو. ایک مزدور ہے پیغمبر خدا کو دیکھا, جی چاہا کہ پیغمبر کو جا کے ہاتھ ملا, لیکن ظاہر ہے کہ مزدور کے ہاتھ کبھی پھٹ جاتے ہیں. جو سخت کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں پتھر توڑتے ہیں اور لکڑیاں توڑتے ہیں, ان کے ہاتھوں میں کبھی کبھی کھالے پڑ جاتے ہیں, ان کے ہاتھ سخت ہوتے ہیں. اس نے امام پیغمبر سے مصافحہ کیا, لیکن مصافحہ کرنے کے بعد کہا افسوس اللہ کے رسول معاف کرنا, میرے ہاتھ بڑے سخت ہیں, آپ کے ہاتھوں کو تکلیف ہوئی ہوگی. سنیے پیغمبر کا جملہ, اللہ اکبر, اتنا نورانی جملہ ہے اس کاش دنیا پیغمبر کی عظمت سمجھ. اب یہ نے چاہا پہلے تو دیش میں گیا, مگر جب پیغمبر سے ہاتھ ملایا تو ذرا احساس ہوا کہ میرے ہاتھ بڑے سخت ہیں, پھٹے ہوئے ہیں, چھالے ہیں. پیغمبر کے ہاتھوں کو میں تکلیف پہنچا رہا ہوں اور ہاتھ پھینکنا چاہا. کہا اللہ کے رسول معاف کرنا, میرے ہاتھ بڑے سخت ہیں, آپ کو تکلیف ہوگی. بس یہ سننا تھا, رحمت اللہ علمی نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا. پکڑ کر مزدور کے ہاتھ کو چوما اور چوم کر کہا ہا یجن لا تمس کو نار, یہ وہ ہاتھ ہے جس پر اللہ نے جہنم کی آگ کو مار دی. آپ نے دیکھا محنت اور مزدوری کا مقام یہ ہے جو ہاتھ محنت کش ہے پیغمبر اسے چوم رہا ہے. سر آپ کو جواب آج بتا اس سے بڑھ کر کیا مقام ہے کہ ہاتھ یجن, یہ وہ ہاتھ ہے جسے جہنم کی آگ چھو نہیں سکتی,
کیونکہ یہ محنت کس کا ہاتھ ہے جو اس ہاتھ سے اس کے حلال کما رہا ہے. اسی لیے حکم ہے کہ 7 برس سے لے کر 14 برس بچے کو غلام کی طرح رکھو, نوکر کی طرح رکھو, محنت کش بناؤ تاکہ وہ بھی اسی حدیث کا مصداق ہو جائے کہ پیغمبر اسے کہیں یہ وہ ہاتھ ہے جس پر جہنم کی آگ نہیں پڑ سکتی. سب آپ کا یہ بابا دے بڑھا دیکھا پیار اور محبت 7 برس تک سارے نیاز رکھ لے بچے کے برداشت کرو, لیکن 7 برس سے 14 برس تک اب اس سے ہر سخت سے سخت کام لو تاکہ محنت اور مزدوری اس کا شعبہ بن جائے. لہذا زندگی کے کسی موڑ پر یہ انسان کبھی ناکام نہیں ہوگا, کبھی گھبرائے گا نہیں, کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائے گا. سب آپ پر جواب آدھے بلو یہ تیسری اسٹیج پر کہ وہ وزیروں سب آج نہیں 14 برس کے بعد اب یہ آپ کا ہی بچہ آپ کا وزیر ہو جاتا ہے, آپ کا مشیر ہو جاتا ہے. اکثر ہمارے پاکستان انڈین معاشرے میں یہ ہوتا ہے کہ جناب بچہ 14 برس کا ہے, کوئی والدین بات کرتے ہیں بچے کو اٹھا دیتے ہیں, بھائی یہ تو ابھی بچہ ہے, ابھی تو اس کے منہ سے جو ہے دودھ آ رہا ہے, دودھ کی بو آ رہی ہے, ابھی رانے گرامی ایسا نہیں ہونا چاہیے. کیونکہ اسلام کہتا ہے جب 14 برس کی لڑکی ہو جائے یہ لڑکی اب یہ مشیر ہے, یہ مزید وزیر ہے. اب محنت تو کرا لی, اب اسٹیج ہے دماغ کو چلانے کی. اے باپ اے ماں کوئی بھی کام آپ گھر میں کرتے ہیں بچے کو بلائیے, بچوں کو جمع کریے, انہیں کہیے ہمیں یہ بزنس کرنا ہے آپ مشورہ دیں, ہمیں گھر لینا ہے آپ مشورہ دیں. یہ بہترین چیز ہے بچے کے ذہن کو چلانے کے لیے. اب بچہ خود سوچے گا, اگر آپ نے ہٹا دیا نکل جا باہر ہو جا جو تمہارے سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے, تو ظاہر ہے کہ بچہ ویسے کا ویسا ڈل ہو جائے گا, اس کو کچھ بھی آپ نے ٹریننگ نہیں دی. اس لیے اسلام یہ کہتا ہے کہ 14 برس کے بعد بچے کی رسپیکٹ کرو, ایسے رسپیکٹ کرو کہ وہ تمہارا جس طرح سے دوست ہے, جس طرح سے وزیر ہے, اسی طرح سے تم اس سے مشورے لو. اور مشورے لینے کے بعد کیا ہوگا کہ وہ اپنا دماغ چلائے گا, سوچے گا باپ نے مجھے عزت دی ہے, ماں نے مجھے عزت دی ہے. تو ابھی رانی گرامی جب وہ اپنا دماغ چلانا شروع کر دے گا تو اسی دماغ چلانے کی وجہ سے اس کی چھپی ہوئی طاقتیں ظاہر ہو جائے گی, اس کی صلاحیتیں کھل جائے گی, اور بہترین بچہ فیوچر میں پورے معاشرے کے لیے ایک نجات کا سبب بھی بن سکتا ہے. ایسے بات پر یہ بات واضح بن لہذا یہ حدیث ہو رہا ہے, حدیث ہے کہ 7 سے 14 تک غلام اور 14 سے 21 برس تک یہ آپ کا بچہ جو ہے آپ کا وزیر ہے, اس کی صلاحیتیں نکل آئیں گی. کیونکہ نہیں پتا اس آدمی کے دماغ میں کتنی صلاحیتیں ہیں, مگر وہ نادان ماں باپ جو بچوں کو ڈانٹ ڈانٹ کر ان کی صلاحیتوں کا خون کر دیتے ہیں, ان کی صلاحیتوں کو نابود کرتے ہیں. لیکن کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ عقل اور صلاحیت کی بنیاد پر کبھی بیٹا باپ سے زیادہ ہوشیار ہوتا ہے. سر آپ پر یہ آواز والے یہ اصول ہے جو اسلام نے بتایا ہے. لیکن جیسے میں نے کل بھی عرض کیا تھا انگلش سیشن میں وہاں پر کہ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم مسلمان جو ہے وہ 100% اسلام کو فالو نہیں کرتے, اور پھر ہم روتے رہتے ہیں ہمارا یہ مسئلہ ہے, ہمارا حال یہ ہے کہ جناب اگر ہم 10% یا 30% مشکل سے اسلام کو فالو کرتے ہیں, باقی مثلاً 40% یا تو ہمارے یہاں ہندو ٹریڈیشنس ہیں ہمارے معاشرے میں, یا پھر ویسٹرنائزیشن ہے, یا پاکستانی رسم و رسوم رسومات, یا پھر گجراتی رسومات, یا اسی طرح سے یا کوئی حیدرآباد کی رسومات, یا لکھنؤ کی رسومات, مگر اسلام اگر ہم 100% فالو کریں تو یقین اسلام میں وہ خوبیاں ہے کہ اسلام کے ذریعے سے ہماری دنیا بھی بہتر ہو جائے گی اور ہماری آخرت بھی بہتر ہو جائے گی. اس بات پر جواب آدھے مقصد جانے گرامی, مقصد اولاد یہ ہے کہ انسان اولاد کی ایسی تربیت کرے, آپ معاشرے کو ایسا بچہ دیں تاکہ وہ بچہ معاشرے کی نجات کا سبب بن سکے. اور یہ ماں باپ کے ہاتھ میں انشاءاللہ, کیونکہ ٹاپک نیا ہے, کئی سوالات آپ کے ذہنوں میں ابھر رہے ہیں, میرے پاس آ بھی چکے ہیں, لیکن میں انتظار کر رہا ہوں اسٹیجز گزرنے کا. ایک ایک اسٹیج پر انشاءاللہ آپ کے سوالات کے جوابات ملتے جائیں گے. سلام پر امام آدھے بلد
کیونکہ اولاد وہ عبادت ہے جو سب سے جاری ہے. تین چیزیں میں عرض کیا، ایک اولاد، ایک مدرسہ اگر آپ نے ختم کر دیا، جب تک وہ مدرسہ قائم ہے، پڑھنے والے علم لے رہے ہیں، دینے والے علم دے رہے ہیں، انہیں بھی اتنا ثواب اور اس انسان کو اتنا ثواب جو بانی ہے اس مدرسے کا. اور تیسری چیز کتاب ہے، اگر آپ نے ایک اچھی کتاب لکھوا دی، کتاب کی عمر اگر زیادہ کاغذ بھی ہو کم سے کم 100 سال رہتی ہے، پھر اگر کوئی مومن چھاپ لے تو 200 سال ہو جائے. 100 سال تک آپ ثواب حاصل کر سکتے ہیں صدقہ جاریہ. اگر مثلاً ایک کتاب پاکستان انڈیا میں اکثر ہمارے ٹرسٹ کی طرف سے سال میں 6 کتابیں انگریزی سے اردو کی چھپتی، ایک کتاب پر زیادہ سے زیادہ $1,000 کا خرچہ، $1,500 کا خرچہ. یہ وہ انویسٹمنٹ ہے کہ $1,500 آپ خرچ کر کے ایک ایسا ثواب حاصل کر سکتے ہیں کہ آپ اس دنیا سے رخصت ہو جائیں، اعمال نامہ بند ہو جائے، مگر وہ کتاب دنیا کے کسی کونے میں اگر کوئی انسان پڑھ کے ہدایت لے رہا ہے تو آپ کو 100 سال تک اس کا اجر ملتا رہے. چلو آپ پڑھ کے بابا جب آپ نے دیکھ، بس دنیا میں تین چیزیں ہیں، ایک اولاد ہے، تب اگر آپ کی اولاد صالح ہے اور پھر وہی تربیت آپ کی اولاد نے اپنی اولاد کو دی، تو یہ تو وہ صدقہ جاریہ ہے جو چلتا رہے گا قیامت تک، آپ کے اکاؤنٹ میں اس کا ثواب جاتا رہے گا. اسی طرح سے دوسرا مدرسہ ہے اور تیسرا کوئی اچھی اسلامی کتاب ہے. عزیزان گرامی، جس طرح سے ہم دنیا کی انویسٹمنٹ کی فکر کرتے ہیں، اسی طرح سے ہمیں آخرت کی انویسٹمنٹ کی فکر کرنی چاہیے. سر آپ پر جواب آگے بڑھ مار دیجیے. چلو کربلا والوں نے جو ہمیں دس دیا، یہی تربیت کا دس دیا. کربلا کے واقعے میں اگر غور کیا جائے، ایک ایک شہید نے ہمیں کچھ نہ کچھ ہدایت کا دس ضرور دیا. اور کربلا کے بعد ان شہیدوں کی ماؤں پر نظر ڈالیے، کیا صبر ہے، کیا استقامت ہے، اور 40 کے قریب یتیم بچے بھی ہیں. لیکن کہیں تاریخ میں یہ نہیں ملتا کہ کسی بچے نے اپنی ماں سے یہ کہا کہ اب ہم سے یہ مصیبتیں برداشت نہیں ہوتی، اب ہمیں واپس مدینے میں بھیج دو. بلکہ یہ بچے تھے، چھوٹے چھوٹے بچے عزیزان گرامی، مگر کیا ایثار ہے، کیا قربانی کا جذبہ ہے. عرض کروں ایک روایت، اسکلان کا دربار تھا. اسکلان کے دربار میں سادات آنے والے تھے. اسکلان کے ظالم بادشاہ نے ظلم یہ کیا کہ جہاں قیدیوں کے کھڑے ہونے کی جگہ تھی وہاں انگارے بچھا دی. سید زادیاں جب آئیں تو انگاروں پر کھڑے رہے. الدار وہی پر ایک نبی اور علی کا صحابی بھی تھا، کیونکہ دربار اس زمانے میں مسجد میں لگے کرتے تھے. ایک آنکھ شہید ہو گئی نبی کی حمایت میں، دوسری آنکھ شہید ہو گئی امام علی کی حمایت میں. نابین ہو گیا، مسجد میں خدمت کرتا تھا اور ہر نماز کے بعد دعا کرتا تھا کہ مالک آنکھیں تو نہیں ہے مگر تیری رحمت سے نا امید بھی نہیں ہے، موت دینا تو شہادت کی دینا. یہ بھی وہاں مسجد میں بیٹھا ہوا، یا بادشاہ مردود نے امام حسین کے سر کے ساتھ گستاخی کی، یا ادھر سے علی کی بیٹی علی بن کر خطبہ دینے لگی. کیسے جناب زینب کا خطبہ سنا، یہ نبی کا صحابی علی کا صحابی ایک مرتبہ تڑپ کر اٹھا، لوگوں کیا قیامت ہو گئی، علی پھر سے زندہ ہو گئے. علی کی آواز دربار میں کیسے گونج رہی ہے، کسی نے کہا عبداللہ علی نہیں ہے، علی کی بیٹی ہے. ترتیب کر کہا علی کی بیٹی اور شرابی کا دربار، کہانی کی بیٹی جو آئی ہے کسی نے رو کر کہا خود نہیں آئی رسیا پہنا کر لائی گئی. بس دادا جب یہ سنا تو خود نہیں آئی رسیا پہنا کر لائی گئی ہے یہ عبداللہ ایک مرتبہ گر گیا. کہا میرے مالک تیرے لاکھ احسان کے تم مجھے آج آج ہو میرے اللہ میں تیرا کتنا شکر ادا کروں کہ آج میں نابینا ہوں. میرے مالک اگر آنکھیں ہوتی تو زینب کے کھلے سر پہ نظر پڑ جائے. بخیر اس کے بعد جلال نہ کر اٹھا عمر کو دو بادشاہ ہو ظالم تم یہ ہمت کہ تم نبی کی نوازیوں کو دربار میں لایا. بادشاہ نے کہا گرفتار کرو اسے قتل کرو اسے. یہ اس کے قبیلے کے لوگ کھڑے ہو گئے. بادشاہ خبردار یہ ہمارے قبیلے کا بزرگ ہے اگر اسے تم نے قتل کرایا تو یہاں جنگ ہوگی. بادشاہ نے کہا چھوڑ دو علی جانے کی رانی یہ چیز زینب بھی سن رہی تھی. زینب نے کہا ہوگا مدینے کی طرف منہ کر کے کہا ہوگا نانا صحابی کو بچانے والے موجود ہیں مگر تیری نواسیوں کی حمایت کرنے والا کوئی. لے گئے قبیلے والے عبداللہ گھر میں آیا مگر فوج یزید چھوڑنے والی نہ تھی. اس نابینا کی چار برس کی بچی تھی. یہ ادھر تو فوج آئی بچی نے کہا بابا فوج آ گئی. کہا بچی یہی تو مجھے سمجھنا تھی بیٹی کہ مروں تو شہادت کی موت مروں تلوار دے دو بابا کی آنکھیں بن جاؤ مجھے بتانا دشمن کہاں سے حملہ کر رہا ہے. لیکن بچی نے جاری کب تک بتاتی بتا رہی بابا دشمن پیچھے سے بابا دشمن دائیں سے بابا آگے سے. لیکن گردن پہ وار پڑا سر پہ تلوار پڑی گر پڑا تڑپنے لگا. باپ کو تڑپتے ہوئے بچی نے دیکھا بابا کے سینے سے لپڑ گئی. بابا دنیا میں میرا کوئی سہارا نہیں. کہا بیٹی گھبرانا نہیں جو تم سے بھی افضل ہے وہ حسین کی بیٹی ہے اس نے ہاتھ بندے ہوئے ہیں یہ تجھے گرفتار کریں گے. اے میری بچی جانا میری طرف سے جناب زینب کو پہنچا دینا. اللہ رحمت اللہ